الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. میں اگرچہ اپنے طور پر تو فیصلہ کر چکا تھا کہ سورہ حدید کے حصہ اول پر جو 6 آیات پر مشتمل ہے ہماری گفتگو اب مکمل ہو گئی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. اسی لیے آپ حضرات حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ آج میں نے پھر تلاوت کی ہے اسی حصے کی، ایک آیت پوری، تیسری آیت اور چوتھی آیت کے آخری حصے کی. کا سبب یہ ہے کہ ایک تو مجھے سوال ملا ہے جس سے واقعتاً نشاندہی ہوئی ہے کہ میرے اپنی گفتگو میں خلا رہ گیا جسے پر ہو جانا چاہیے. ہمارے ایک اہم ساتھی کا سوال ہے جو ہمارے قرآن کالج کے استاد بھی ہیں. دوسرے یہ کہ جو گفتگو ہوئی ہے اب تک وحدت الوجود پر، اس کے ضمن میں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ شاید میرا ذاتی موقف پورے طور پر واضح نہ ہو سکا ہو، اور چونکہ یہ عین ممکن ہے، بلکہ عین ممکن نہیں اغلب یہی ہے کہ شاید زندگی میں یہ آخری مرتبہ ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہو، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پھر اپنا ذاتی موقف جو ہے پوری طرح کھول کر بیان کر دوں، اس پر اگر پھر ہماری ایک نشست اور صرف ہو جائے گی وبازا کوئی مغالطہ جو ہے وہ باقی رہے، غلط فہمی پیدا ہو جائے. جن حضرات پر یہ بحث کچھ گرا گزر رہی ہو ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان دو اسباب کی وجہ سے ہمیں ابھی اپنے سابقہ مضمون ہی کو جاری رکھنا ہے. سوال یہ تھا، اور بہت صحیح سوال تھا، بربحر سوال، کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ہے، یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جہاں اللہ تعالی کے اسماء کے مابین حرف عطف آیا ہے، اس لیے کہ عطف جو ہے وہ مغایرت کا متقاضی ہے. معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یہ نحو کا قاعدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں وہ آیت مبارکہ جو اسی سلسلہ سور میں سورہ حشر کے آخر میں وارد ہوئی ہے، وہاں تسلسل کے ساتھ اللہ کے 8 اسماء آئے ہیں، لیکن کہیں کوئی حرف عطف نہیں. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، عطف کہیں. یہ واحد مقام ہے کہ جہاں حرف عطف آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے تو ضروری تھا کہ میں واضح کرتا کہ سبب کیا ہے، یہاں یہ حرف عطف کیوں آیا ہے. اگرچہ بعض حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو خود سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ کہ وضاحت بھی مناسب ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اول و آخر اور ظاہر و باطن، یہ چاروں اسماء ایسے ہیں جو کسی نسبت اضافی کو چاہتے ہیں. اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ اس خطبہ مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا، جس میں رمضان مبارک کی عظمت کا بیان ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. تو اول آخر اوسط یہ ایک نسبت کے متقاضی کس چیز کا اول کس کا آخر کس کا اوسط. اسی طرح ظاہر اور باطن کے لیے تو اسی صورت میں دوسرے رکوع میں الفاظ آئیں گے فَغُرِ بَبَيْ لَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. باطن کے لیے اضافت ہے ہو کی طرف اور ظاہر کے لیے اضافت ہے ہو کی طرف. تو در حقیقت یہاں مراد ہے اس سلسلہ کون و مقام یہ کائنات یہ سلسلہ تخلیق اس کا اول بھی اللہ ہے اس کا آخر بھی اللہ ہے اس کا ظاہر بھی اللہ ہے اس کا باطن بھی اللہ ہے. اب یہاں اصل میں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اول و آخر جو ہے ان میں لازماً مغایرت ہوگی. اگر تو کوئی فصل ہے کوئی زمانی موڈ ہے درمیان میں تو لازماً اول ہوں و آخر ہوں یہ ہم یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. لازمت اس میں مغایرت جو ہے وہ خود ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ان کے مابین موجود. یعنی سمجھیے کہ ایک وقت تھا کہ صرف ذات باری تعالیٰ تھی کائنات نہیں تھی پھر کائنات کا وجود ہوا تو اس کا اول کون ہے اللہ جہاں سے کائنات شروع ہو رہی. اس کے بعد ایک وقت پھر آئے گا تو پھر صرف اللہ کی ذات ہوگی کائنات نہیں ہوگی. یہ گویا کہ یہ اس کا آخر ہو ہے اس کائنات کا آخر اول ہوں و آخر ہوں اللہ کی ذات. درمیان میں یہ کائنات ہے اور اس کائنات میں اب ظاہر بات ہے کہ ڈائمنشن پیدا ہوئی ظاہر اور باطن تاکہ احاطہ ہو جائے کہ وہی وہ ہے بس ظاہر و باطن. ظاہر اور باطن یہ تو یقین سائملٹینیس ہے ان میں مغایرت نہیں ہو سکتی. کسی شے کا ظاہر کسی شے کا باطن یہ تو ساتھ ہی ہوگی. ایک برتن ہے اس کا باطن اس کا ظاہر یہ ساتھ ہی ہوگی. اس کا خارج اس کا داخل یہ ساتھ ہوں گے. لیکن چونکہ پہلے دو اسماء جو ہیں وہ لازماً مغایرت اور فصل کے متقاضی ہیں لہذا اس میں چونکہ حرف عطف آ گیا اسی کی مناسبت سے پوری آیت کے اندر صرف حرف عطف کو لے آیا گیا. اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت وجود. فلسفہ وجود ہی اس کا موضوع ہے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے اسی پر بحث ہو رہی ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کے اس وحدت الوجود کے بارے میں میرا موقف کیا ہے. اس میں پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سن 55-56 میں جبکہ میری عمر 33-34 برس کی تھی میں اس مسئلے پر اپنا غور و فکر سوچ وچار مکمل کر کے ایک حتمی رائے تک پہنچ چکا تھا اور وہ حتمی رائے اس وقت کس انداز میں میرے ذہن میں آئی تھی اس کو میں بیان کر رہا ہوں. مجھے کہ شریعت اور ہمارا دین جو ہے اس کا ظاہر اور باطن جہاں تک عملی حیثیت کا تعلق ہے جسے ہم تعبیر کرتے ہیں شریعت اور طریقت. شریعت اس دین کے عمل کا ظاہری پہلو ہے طریقت اسی کا باطنی پہلو ہے. شریعت بحث کرے گی فقہ بحث کرے گی نماز کے ارکان کیا ہیں اوقات کیا ہیں پھر یہ کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں ظہر کی عصر کی ہر رکعت میں ارکان کیا ہے ان کی ترتیب کیا ہے ان کی تعبیر کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی. اسی نماز کا ایک باطن جو مطلوب ہے کہ خشوع اور خضوع ہو حضور قلب ہو ہم اصل انسان متوجہ ہو گیا ہو اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو جھکا ہوا رکوع میں ہے تو بھی پوری شخصیت جھک گئی ہو یہ اس کا باطن ہے. یہ طریقت کا موضوع ہے وہ شریعت کا موضوع ہے. یہ جو عملی پہلو ہے دین کے شریعت اور طبیعت کا ظاہر و باطن ان دونوں کا تعلق یا ہما ازوس سے ہے یا ہما باوس سے ہے اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. ان دونوں کا تعلق یا تو اس سے ہے کہ سب کائنات اللہ کی ذات سے یا یہ پورا سلسلہ قول و مکان اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. ہما ازوس اور ہما باوس ان دونوں کے اندر فرق ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا. بس وہ اس درجے میں سمجھ لیجئے کہ شریعت کے درجے میں جو اولین درجہ ہے لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ معبود یہاں پورے مفہوم میں لیجئے مطاع مطلق اللہ ہے حاکم اللہ ہے اسی کا حکم ماننا ہے اور در حقیقت رسول کا حکم بھی اسی کا حکم ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ اس کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے حلال اور حرام پر قائم رہنا ہے لا معبود الا اللہ سوال اسی سے کرنا ہے، ڈرنا اسی سے ہے، امید اسی سے رکھنی ہے، یہ شریعت کے رازق وہی ہے اور اسی طریقے سے حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے۔ یہ تصور تو گویا کہ دین کا بھی کوئی بنیادی تصور ہے، تو گویا کہ پہلا قدم ہے لا معبود الا اللہ۔ اس سے اگلا جو طریقت کی آخری منزل ہے وہ یہ ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ تینوں ایک چیزیں ہیں۔ انسان کی زندگی میں مقصود و مطلوب کی حیثیت صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، لقم العین اس کا صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے، محبوب حقیقی صرف اللہ، باقی ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہو گئی۔ یہ ہے در حقیقت طریقت کی آخری منزل، یہ وہ باطنی حیثیت ہے کہ جو مطلوب ہے۔ یکسو ہو کر انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر انسان متوجہ ہو گیا ہو اللہ کی ذات کی طرف، وہی اس کا مطلوب و مقصود ہے، وہی اس کا محبوب حقیقی۔ ان دونوں کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یا ہما قدوس سے ہے یا ہما باعث سے، لیکن حقیقت ہما اوس کہہ لیجیے یا اس کی وہ تعبیر جو شیخ ابن عربی نے کی ہے، اور وہ ہے وحدت الوجود، حقیقت وحدت الوجود ہے، لیکن ان کے درمیان ایک باریک فرق ہے ہما اوس اور وحدت الوجود کے مابین، اور یہی فرق ہے جو ملحوظ نہ رہے کہ با خطرہ ہے، ہوشدار کے رہبر بنے تیزت قدم رہا، ذرا سی اس میں دیہاتی ہو جائے تو کفر اور شرک کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اور ویسے بھی اول تو اس حد تک رسائی بہت کم لوگوں کی ہے، پھر اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے، مجھے بلکہ سلطان باہو کا وہ مصرع یاد آتا رہا آج جب میں مضامین پر غور کر رہا تھا، جان پھلن سے آئی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو احساس ہوتا وعدت الوجود کا، تو وہ اپنے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ اس کو ضبط میں لے آنا، اس کو قابو میں لے آنا، پھر اپنی جو ہے شخصیت کو اپنے صحیح مقام پر برقرار رکھنا آسان کام نہیں۔ چنانچہ یا تو وہ ہوگا جو منصور حجاج کے ساتھ ہوا، سرمت کے ساتھ ہوا، علی الحق، یا انسان ادھر چلا جائے گا۔ یا ایک اور بڑی پیاری کیفیت ہے جس کا کہ ذکر کیا ہے بہت خوبصورت الفاظ میں شیخ صادی نے، آ رہا کہ خبر سن خبر ایک باز گئے آمد، جو شخص یہاں تک پہنچ گیا پھر اس کی خبر نہیں ملتی، یعنی خاموش ہو جائے گا، پھر اس کے اندر کیفیت وہ ہو جائے گی کہ زبان کھولنے سے تجھے اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جب یہ چیزیں کچھ شعراء کے ذریعے سے، حافظ کے ذریعے سے خاص طور پر، جب یہ چیزیں عوام الناس میں آ گئی ہیں تو اس سے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں، پھر دین و شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، پھر وہ سب منظر مسجد منظر ایکڑوں نور، وہ ایک ہی نور ہر جگہ نظر آیا ہے، پھر وحدت ابھیان بھی نظر آیا ہے، پھر شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، اور اسی فتنے کے سدے باد کے لیے بلکہ اس کا رخ موڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اس لیے کہ واقع اس وقت جو یہ وحدت ابھیان کا فلسفہ آیا تھا اور اس ہما اوسی نظریات عوام میں ان کی جو تعبیر جو ہے عام ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی، شائع ہو گئی تھی، اس سے شریعت محمدی کی اہمیت زیرو ہو گئی۔ یہ سب ظواہر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، بس رام کہہ لو اور رحمان کہہ لو، کیا فرق ہے، لو لگاؤ ذرا، مندر میں جاتے لو لگا لو، مسجد میں جا کر لو لگا لو، لو لگانی ہے۔ اس سے یہ کہ تشخص جو ہے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ بن، اس لیے کہ ملت اسلامی کا تشخص اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص ختم ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص کیا ہے۔ یہ سب کچھ در حقیقت وحدت الوجود یا ہم اس کے درمیان جو فرق ہے باری، اسے نہ منحول رکھنے کے باعث، اور نمبر دو یہ کہ ان کا عوام کی سطح تک جا پہنچنا اشعار کے ذریعے سے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسی کے خلاف در حقیقت بغاوت کی ہے شیخ احمد سرہندی نے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ ہماری اس صدی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی جنہیں ہم جانتے ہیں جن کے نام سے، ان کے ساتھ ایک بڑی خصوصی نسبت بہت سے اعتبارات سے علامہ اقبال کو حاصل ہے۔ یہ وجہ کہ علامہ اقبال نے بھی وہ تشخص جو ہے مسلم قومیت کا تشخص، واقعہ یہ ہے کہ ان کا فکر، ان کا فلسفہ، ان کی بھاری شخصیت اگر نہ ہوتی اس وقت تو وحدت ابھیان کا فلسفہ اس صدی کے آغاز میں بھی گاندھی کے ذریعے آیا تھا اور بہت شدت و مت کے ساتھ آیا تھا، اور یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت بھی اس رو کے اندر شکل تھی، اور اس وقت واقعہ یہ کہ پھر وہی شکل ہو جاتی جو 300 برس قبل ہوئی تھی، جو دین الہی کے نتیجے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم و دین محمدی کے خاتمے کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہی صورت اس صدی کے آغاز میں بر عظیم پاک ہند میں دوبارہ پیدا ہو گئی. علامہ اقبال کو اللہ نے اٹھایا ہے، مفکر فلسفی، ان کی بات میں وزن تھا، ان کا انداز بیان جو ہے اتنا لوگوں کے لیے دل کو لبھانے والا تھا، بات اس طرح دل سے اترتی چلی گئی ہے. پھر وہی شخص ہے کہ جو پنڈت نہرو سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا، ختم نبوت پر گفتگو جو ان کی ہوئی ہے، خط و کتابت ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی عام عالم دین تو ان کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا تھا. اپنی جگہ پر ختم نبوت کے موضوع پر قرآن و حدیث سے لڑائی جتنے چاہے دینے، اس کی فلسفیانہ جو ہے بحث وہ تو علامہ اقبال کے سوا کسی نے نہیں کی. تو اس اعتبار سے علامہ اقبال بھی شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ حافظ کے شدید دشمن رہے، اور یہ جو فلسفہ تھا اس کی بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے نفی کی. بہرحال میں نے یہ جو ہے وحدت الوجود، کہ جو اب اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پھر تیسری منزل بنتی ہے، لا معبود الا اللہ ابتدائی منزل ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ یہ درمیانی منزل ہے، طریقت کی آخری منزل یہی ہے. لیکن فلسفہ اور فلسفہ وجود کی آخری منزل ہے لا موجود الا اللہ. تو میں اس وقت اس رائے تک پہنچ گیا تھا کہ طریقت اور شریعت دونوں کا تعلق ہماؤس یا ہما باؤس کے ساتھ ہے، جبکہ حقیقت یہ وحدت الوجود ہے. جو ہماؤس تھی کی ایک تعبیر ہے، ممتاز تعبیر. اس زمانے میں ایک تصویر یا تمثیل بھی میرے ذہن میں آئی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس وقت بلکہ ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا، میں اسے لکھ نہیں پایا اس وقت، اب کے ساتھ کہیں میرے کاغذوں میں جنا ہو، سورج مکھی کے پھول بن جاؤ. اس کی ذرا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں مراد کیا ہے. سائنسی نظریات کچھ اس طرح کے ہیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے میدان میں نظریات میں کمی بیشی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، 1955 کے زمانے کی، کہ یہ خیال بہت غالب تھا کہ ہماری یہ زمین کی در حقیقت سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اور تمام جتنے اور بھی پلینٹس ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں سورج ہی کے ٹکڑے ہیں ٹوٹے ہوئے، اور اسی وجہ سے جس طرح جس حرکت کے ساتھ سورج جو ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے حرکت کر رہا ہے، ایوالو کر رہا ہے، اسی در حقیقت مومنٹم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس سے نکلے ٹوٹے اور اس کے گرد چکر لگانے لگے. تو گویا کہ یہ ہماری زمین بھی آگ کا ایک بہت بڑا وہ سمجھیے کہ کرا تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی. ٹھنڈے ہونے سے دو نتیجے نکلے، اس کے کچھ بخارات نکلے، وہ بخارات جب اوپر گئے انہوں نے سزا کی شکل اختیار کی جیسے، اور نیچے جو ہے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے یہ سکڑی سکڑ کے اس میں کہیں اونچائی کہیں نچائی پیدا ہو گئی، کہیں بلندیاں ہو گئی کہیں بڑی گہری غاریں جو ہے وجود میں آ گئی. اس سزا میں کہ جو تقریباً یہ 30-35 میل ہے اس کی کل ہماری اونچائی جو ہے، یہ ایک لفافہ ہے، جناب ہے سزا کا جو ہماری زمین کے گرد ہے، کرائے ہوائی ہے جسے فضائی آپ کہتے ہیں. اب یہاں انہی کیسز کے نتیجے میں بارش شروع ہوئی، اور وہ نمعلوم کتنے عرصے تک بارش ہی ہوتی رہی ہے، جس سے کہ سمندر بھی ڈوب گیا ہے، جو نشیلی علاقے تھے وہاں پانی جمع ہو گیا وہ سمندر ہو گئے، جو اونچے علاقے تھے وہ خشکی ہو گئی، وہ بر ہو گئے اور یہ بحر ہو گیا. پھر جہاں یہ بر و بحر آپس میں جڑے ہوئے تھے وہاں وہ دلدلی علاقوں کے اندر حیات ارضی کا آغاز ہوا. یہ حیات ارضی جو ہے یہ دو طرف چلی ہے، ایک پلانٹ کنگڈم اور ایک پھر اینیمل کنگڈم. اب پلانٹ کنگڈم میں خاص طور پر دیکھیے کہ سورج مکھی کا پھول ہے. ویسے تو یہ کہ اب کہا جا سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سورج ہی سے ہے، ہمارا سورج ہی کا تو ظہور ہے، سورج ہی کا ٹکڑا تھا، وہی ٹھنڈا ہوا ہے، اسی میں سے گیسز نکلی تھی، وجہ سے کوئی خارج سے پیسے نہیں آئی، ہوا بھی وہیں سے ہے، پانی بھی وہیں سے ہے، خشکی بھی وہیں سے ہے، سمندر بھی وہیں سے ہے، پھر انہی کے امتزاج سے، انٹریکشن سے اس دلدلی علاقے میں حیات کا آغاز ہوا، حیات نباتاتی، حیات حیوانی. تو گویا کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کا اوریجن کیا ہے سورج. لیکن یہ تو ہوئی حقیقت، اصل طریقت اور شریعت کیا ہے؟ وہ سورج مکھی کا پھول ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنا رخ سورج کی طرف کر لیتا ہے. جیسے جیسے سورج گردش کر رہا ہے ایسے ہی ایسے اس کا بھی رخ جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے پھول بھی بند ہو جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے. اگلی صبح کو پھر وہ تر و تازہ ہوگا جب سورج شروع ہوگا. گویا کہ سورج مکھی کے پھول نے اپنے وجود کا مقصد یہ قرار پایا کہ وہ اپنے اصل اس برکت کی طرف یا اپنے اس مبدا کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے. یہی توجہ کا مرکوز رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے یہی ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بجائے اس کے کہ سورج مکھی کا پھول اس چکر میں غلطہ و پہچا رہے کہ میں کہاں سے بنا ہوں, سورج کا ٹکڑا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ رخ اپنا رکھو اس سورج کی طرف. اسی طریقے سے ہمیں اس فکر میں غلطہ و پہچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں سے وجود میں آئے ہیں, کیسے وجود میں آئے ہیں. ہم ہیں, ہمارا وجود ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ساری توجہ اس پر مرکوز کی ہے. اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. سورج مکھی کے پھول کی طرح ہمارے دل کی کلی کھلے تو اس سے کھلے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. اور اگر ذرا سا بھی غیاب ہو جائے, اگر ہم محسوس کریں, اب دیکھیں یہاں حدیث کے وہ الفاظ ذہن میں لے آئیے, حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, انہ لیغانو علی قلبی, میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے. اگرچہ حضور کے قلب کے حجاب کو ہم اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے تھے, نسبت خاک رابع عالم پاک. ہماری ہزار حضوریاں جو ہے وہ حضور کے اس ایک غیاب کے صدقے ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ بہرحال فرق پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. کسی وقت وہ حضور کی انٹینسٹی شدید ہے, کبھی اس انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جسے آپ غیاب سے تعبیر کر رہے ہیں. انہ نہ یوان و علا قلبی و انی لاستغفر اللہ سبعین مرتا فی کل یوم. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے, میں 70-70 مرتبہ ہر روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو جہاں کہیں بھی بندہ مومن محسوس کرے کہ غیاب ہو گیا ہے, حضوری نہیں رہی, کچھ بور ہو گیا ہے, میری توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے, میں کچھ غافل ہو گیا ہوں, فوراً جو ہے ایک تو یہ کہ اس پر بھٹکاوے کی کیفیت آ رہی ہو, توبہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ پھر اپنا رخ کر لے اسی کی طرف. جیسے کہ سورج مکھی کا معاملہ ہے, سورج طلوع ہوتا ہے وہ پھر اٹھتا ہے. پورا دن جدھر سورج جا رہا ہے ادھر ہی اپنا رخ جو ہے ادھر ہی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بجھ کر رہ جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے. یہ ہے اصل میں حقیقت اور طریقت اور شریعت. حقیقت تو یہ ہے کہ سورج مکھی کا پھول بھی در حقیقت سورج ہی سے نکلی ہوئی ایک شہر, لیکن اصل شہر تو یہ ہے کہ طریقت اور شریعت پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے. لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. باقی یہ کہ فلسفہ وجود کے اعتبار سے اگر غور کریں گے تو پھر وہ یقیناً لا موجود الا اللہ, وہ یقیناً وحدت الوجود. اس کے بعد میں یہ بھی عرض کر دوں آج, اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں, کہ یہ کچھ 65 سے 71 تک جب میں لاہور منتقل ہو گیا تھا تو تقریباً 6 سال مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا بڑا مسلسل اور بہت باثر موقع ملا. میرا کلینک تھا کرشن نگر میں جو اب اسلام پورا کہلاتا ہے. روزانہ شام کو چشتی صاحب میرے پاس آ جاتے تھے, چائے پیتے تھے, گفتگو جاری رہتی تھی. وہ جو میں نے فیصلہ کر لیا تھا 10-12 سال قبل, مجھے اس میں پختگی جذب, نہ صرف یہ کہ اس میں پختگی حاصل ہوئی بلکہ یہ کہ اس خاکے میں رنگ بھرا ہے اور میں اس میں یقیناً ان کا احسان مند ہوں, انہوں نے احسان ہوں. اور ان سے جو بات مجھے معلوم اس لیے کہ اس وقت تک میں نے نہ تو مکتوبات کا مطالعہ کیا تھا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے, نہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا میں نے اس طور سے مطالعہ کیا تھا. لہذا یہ حقیقت جو ہے یہ در حقیقت ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی کہ اصل میں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی زندگی کے آخری دور میں وحدت الوجود ہی کے قائل ہو گئے تھے. اس میں انہوں نے بڑی مفصل تحریریں لکھی, علامہ اقبال کے کلام کی جو شروع لکھی ہے بڑی تفصیل سے لکھی تھی اور ثابت کیا. اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی بھی اور علامہ اقبال بھی زندگی کے آخری دور میں لا موجود الا اللہ بڑے بلند آہنگ کے ساتھ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا. آج میں ان کی ایک رباعی آپ کو سنا رہا ہوں. اور یہ علامہ نے اپنی وفات سے کل 3 مہینے قبل کہی, تو اے ناداں جنہیں آگاہ دریاب، اے نادان اے غافل شخص، ایسا دل حاصل کر کہ جو آگاہ ہو، حقیقت سے آشنا ہو. تو اے ناداں جنہیں آگاہ دریاب، بخود مثلِ نیاگاں راہ دریاب. جیسے تیرے بزرگ جو ہیں خود راستہ تلاش کرتے رہے ہیں غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتے رہے، اسی طرح تم بھی کوشش کرو. یعنی یہ کہ محض تقلید کی بات نہیں ہونی چاہیے، تحقیق ہو. ون شوڈ نو فار ہمسیلف کہ حقیقت کیا ہے. تو اے نادا جنہیں آگاہ دریاب، بخود مثلِ نیاگاں راہ دریاب. کسا مومن قدر پوشیدہ راہ پاش، جیسے کہ مومن پوشیدہ کو کب تدریجن رفتہ رفتہ خاش کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ لا موجود الا اللہ دریاب. یہ لا موجود الا اللہ جو ہے اس کی دریاب، اس کو محسوس کرنا، یہ گویا کہ فکر انسانی کی آخری منزل. تو حضرت مجدد السیستانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی پہنچے تھے، اور علامہ اقبال بھی جد آخر نہیں پہنچے ہیں، بلکہ علامہ اقبال کے بعد اشعار تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں جسے میں نے کہا ہے کہ ایک عامیانہ تصور جو وحدت الوجود کا یا یہ کہ ہمہ اس کا، وہ بھی یہاں موجود ہے. لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا اس وقت، اس لیے کہ اصل میں اس کی پھر اپنی تعلیم اپنی جگہ پر ہوگی. میں نے صرف اس وقت یہ بتایا ہے کہ ایک رائے جو میری سن 55-56 میں قائم ہو چکی تھی، اس کے بعد تقریباً 65-71 تک کے عرصے میں اس میں پختگی پیدا ہوئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت کر دوں. جیسے ہمہ ادوس جو ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا، متکلمین کا، ائمہ کا، ائمہ دین کا، یہ متفق علیہ بات ہے. یہ تو توحید کا کم سے کم تقاضا ہے. جو کچھ اللہ سے ہے، ہمہ ادوس یعنی نہ تو وہ خود بخود وجود میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، چاہے یہ خود بخود بن گئے کسی کے بنائے بغیر یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں. ظاہر بات ہے کہ بنانے والا ایک ہے، اللہ ہے. نہ خود کوئی بنا ہے نہ یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں، بنانے والا ہے اور بنانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. چنانچہ دو مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 میں یہ مضمون ہے ھذا خلق اللہ فأروني ماذا خلق الذين من دونه، یہ تو سب کچھ اللہ کی تخلیق کا، ذرا مجھے دکھاؤ نا کہ اس کے سوا بھی کسی نے کچھ بنایا ہے. تو ہم کل کائنات، کل موجودات، کل سلسلہ تخلیق ذات باری تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے. یہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، عقیدہ توحید کی وہ ابتدائی بات ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ تو جمیع متکلمین، ائمہ دین سب کا متفق علیہ بات ہے. اب ہم باعث کیا، یہ ہے اصل میں جہاں سے کہ فلسفہ وجود کی اب پہلی منزل آتی ہے. ہما باؤس ہمارے یہاں ایک تو علاء الدین سمنانی رحمت اللہ علیہ ہمارے مسلمیت اخلاق میں وہ ہے کہ جو اس کے سب سے پہلے جس نے کہ اس کو انشیئٹ کیا ہے، اور پھر زیادہ مشہور یہ ہوا ہے مجدد السیستانی رحمت اللہ علیہ کے وحدت الشہود کے نام سے. بات ایک ہی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات بھی ہے اور خالق بھی ہے، دونوں کا وجود اپنی اپنی جگہ پر ہے. یہ ہما باؤس، کائنات سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ساتھ ہونا، یہ تو پھر تنویت ہے، دو وجود ہو گئے، خالق اور مخلوق کے دونوں وجود جو ہیں، تو یہ پھر تنویت ہے وجود کی. چنانچہ مجھے بہت پسند ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے جو اپنا ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا تھا مجدد کانسیپٹ آف توحید، حضرت مجدد السیستانی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن یہ اصل میں سارا ان کا ابتدائی دور کی بات ہے. اکثر لوگوں سے حضرت مجدد کا جو موقف آخری ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن جو چیز عام طور پر حضرت مجدد کی طرف منسوب ہوتی ہے رحمہ اللہ، وہ یہی ہے جو میں اس کو بیان کر رہا ہوں. وہ تنویت ہے، وہ دوالزم ہے، وہ توحید نہیں ہے. پھر یہ کہ ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، اللہ بھی موجود. اب اگر یہ دونوں وجود ہیں بالفعل، تو گویا کہ در حقیقت سے وہ دو وجود ہو گئے، یہ تنویت ہے. اسی لیے بڑی کلیئرلی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے تسلیم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی یعنی ایک دیانت دارانہ جو بھی تحقیق ہے اس کا تقاضا ہے کہ جو نتیجہ سامنے نکل رہا ہے اس کو آدمی بیان کرے، اس کو کھل کر کہے، چاہے یہ کہ لوگ اسے پسند کریں چاہے نہ پسند کریں. بہرحال یہ تنویت ایک اعتبار سے اسے صرف کل وجود کہا گیا ہے. غالب کا ایک شعر ہے جاروں میں لا بیار کہ ان صرف الوجود بادر جو فرش سینہ با ایما برابر، یعنی یہ کہ ہمارا جو سینہ ہے یہ ایک ایوان کے مانند ہے، اور یہ صرف الوجود کہ وجود اللہ کا بھی ہے وجود ہمارا بھی ہے، یہ در حقیقت ایک طرح کا صرف الوجود ہے، یہ اس دردے کے مانند ہے کہ جو اس ایوان کے اوپر آ گیا ہے، اس دردے سے جھاڑو لاؤ، جارو میں لا لا کی جھاڑو سے اس کو صاف کر، وہ جو صرف الوجود کا خاتمہ ہوتا ہے وہ ہے پھر آخری منزل جسے میں ابھی ایک لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں، ہماروس۔ یہ ہماروس جو ہے اس کی ذرا تین باریک تعبیرات ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا، جو میں فرق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ دنیا بھر میں جو چوٹی کے فلسفی ہیں وہ در حقیقت اسی کے قائل ہیں، جو آئیڈیلسٹ ہیں۔ آج کل کا جو زیادہ فلسفہ ہے وہ امپیریسزم ہو یا میٹیریلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم، اس کی بات چھوڑ دیجئے، جو آئیڈیلسٹ ہیں جن کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ افلاطون ہے، پلیٹو ہے، ان کے تحت جتنے بھی فلسفے دنیا میں آئے ہیں، بڑے سے بڑے فلسفی، چنانچہ حکیم فلاطینوس پروٹائنس الیگزینڈریا قدیم ترین ہے، اسی سے سارا تصوف اور خود ہمارے مسلمانوں کے تصوف میں بھی وہ حکیم فلاطینوس کے جو نظریات ہیں پروٹائنس کے، انہوں نے بہت شرائط کی۔ اسی طریقے سے ابن عربی، یہ تو گویا کہ دو عالم مغرب سے متعلق ہے، ابن عربی بھی اندلس سے متعلق ہے، اسپین سے تھے، اور یہ اسکندریہ مصر ہے، اور دو شخصیتیں جو ہیں ایک ہندوؤں میں شنکراچاریہ، اور ایک یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں جو ایک بڑی عظیم شخصیت مرزا عبد القادر بیدل فارسی کے عظیم ترین شعرا میں، یہ چار چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البتہ اس کے جو تین شیڈ ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، اور اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ہوشدار کے رہبر دبے تھے رس قدم رہا، اس فرق کو اگر ملحوظ نہیں رکھے گی تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اس کی ایک جو ہے تعبیر ہے پینتھیزم، جب وجود ایک ہی ہے تو یہ کائنات گویا کہ خدا کا حصہ ہے یا خدا ہے، ہم اصل خود خدا نے خالق میں شکل اختیار کر لی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ برف پگھل کر پانی بن گئی، اب برف کہاں، یہی پانی ہی برف ہے، یا یہ کہ پانی کو آپ نے ابالا وہ بھاپ بن گئی، بھاپ بھاپ ہی پانی بھی ہے، بھاپ ہی برف بھی ہے، شکل بدل گئی۔ تو گویا کہ پھر ہر سے یہاں کائنات کو ریئل مانا گیا کہ یہ در حقیقت واقعی ہے، اور یہ کہ یہ خالق کا حصہ ہے یا خالق ہی ہے، یہ پینتھیزم ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، عظیم عظیم شرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو تعبیر ہے وہ ہے کہ جو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اختیار کی، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو وجود ایک ہی ہے لیکن وہ اللہ کا ہے، جو کوئی نظر آ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، جس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، انہوں نے وہ مثال دی کہ اگر یہ قندیل ہے آپ کے پاس، آپ نے بڑی زور کے ساتھ اس کو حرکت دی تو وہ شولہ جموالہ جو ہے ایک آپسی دائرے کی صورت میں نظر آئے گا، نظر آئے گا، دیکھنے والے کو تو نظر آ رہا کہ ہے، جبکہ آپ جانتے ہی نہیں ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں، یہ نگیشن ہے اصل میں اس کائنات کی کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، یہ ہے گویا کہ وجود تو ایک ہو گیا، اب شرک تو ختم ہوا۔ اسی کو غالب نے کہا ہے کہ ہستی کے بعد فریب میں آ جائیے اور سب عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے، اور فارسی شعر ہے کل ما فی الکون وہم لو خیال او وقوف فی البرایا او ظلال، یہ یا تو آئینے میں جیسے عکس نظر آتے عکس ہے، یا یہ کہ جیسے سایہ پڑ جاتا ہے درخت کا زمین پر سایہ ہے، حقیقت میں ذات باری تعالی ہے اور کوئی شے حقیقتا موجود نہیں ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ شے صرف وجود تو ختم ہو گیا، وجود تو ایک ہی رہ گیا، لیکن یہ کہ یہ بات کی کائنات ہے ہی نہیں، یہ بات جو ہے یہ تو آخر قابل قبول اس طرح سے تو نہیں بنتی، ایک فلسفیانہ توجیہ آپ اسے کہیں، لیکن کائنات تو بڑی ٹھوس ہے، واقعی ہے، ہم بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کی نفی جو ہے یہ شاعرانہ خیال تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صرف وجود کی نفی کرنے کے لیے اب آپ نے کائنات کے وجود کی نفی کر دی، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اب اس کا حل وہ ہے کہ جو شیخ ابن عربی نے نکالا ہے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، خالق اور مخلوق اسینشل بینگ، جو ماہیت وجود ہے حقیقت وجود، اس کے اعتبار سے ان کا وجود ایک ہی ہے، وہی وجود بسیط فرائض کیے ہوئے ہیں، جس کی میں نے سائنس کے حوالے سے مثال آپ کو دی کہ وہی ایٹمس ہیں، وہی الیکٹرک کرنٹس ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، ہوا میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. اس اعتبار سے تو ہم سب ایک ہیں، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی حقیقت ہے. لیکن یہ کہ جہاں تعین ہو گیا وہ پھر غیر ہے، تعین کے بعد پھر وہ اس کا عین نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وجود جو ہے، کائنات کا وجود، ایک اعتبار سے اللہ تعالی کے وجود کا عین ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا غیر ہے. یہ اصل میں ابن عربی کا جو فلسفہ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں مزید عرض کر دوں. یہ ہماری تاریخ کے اور دینی حلقے کی سب سے زیادہ کنٹروورشل شخصیت ہے. ان کی حمایت اور ان کی مخالفت دونوں انتہا کو پہنچی ہے. ہمارے صوفیہ کی عظیم اکثریت انہیں شیخ اکبر کے نام سے جانتی ہے، سب سے بڑے شیخ. مسلمانوں کے تصوف سے یوں سمجھیے کہ یا تو وہ سلاسل شروع ہوئے حضرت علی کی ذات سے، تین سلسلے حضرت علی سے اور ایک سلسلہ حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور یا یہ کہ جو فلسفہ اس کا وہ سارا کا سارا جو ہے در حقیقت وہ ابن عربی کا، خصوص الحکم یہ ان کی کتاب کا نام. تو یہ جو فتوحات مدنیہ، فتوحات مکیہ، یہ دو عظیم کتابیں ان کی. لیکن دوسری طرف اختلاف بھی اتنا شدید ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں ملحد، زندیق، جو بھی جتنی ہو سکتے تھے شرعی الفاظ، یعنی شرعی گالیاں جتنی ممکن ہے، وہ سب کے سب امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کو دی. تو بڑی زبردست جو ہے ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اگر شیخ اکبر کی کسی بات کی تائید کر رہا ہوں تو وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ ان کا صرف یہ نظریہ ہے. باقی میں نے نہ خصوص الحکم کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے فتوحات مکیہ کا مطالعہ کیا. وہ بڑی دقیق کتابیں ہیں، قدیم فلسفہ، اس کے ممادیات اور قدیم منطق، اس کو آدمی جب تک کہ اس کے اندر مہارت تامہ بہم نہ پہنچا لے، ان کتابوں کا پڑھنا آسان نہیں. میں صرف اس نظریے کی تائید کر رہا ہوں، باقی بہت سی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوخ کر دی گئی. اور یہ کہ بعض چیزوں کے اندر وہاں ایک بربرا کساس بھی نظر آتا ہے جو ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے. جیسے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی ایک کتاب ہم نے شائع کی تھی، اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، یہ انجمن خدام القرآن نے ہی اس کو شائع کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کی تھی. انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ صوفیاء کے راستے سے خاص طور پر جو باطنی لوگ تھے ہمارے ہاں، یہ شیعیت کا ایک انتہائی شیخ جو تھا باطنی، انہوں نے مسلمانوں کو، اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے صوفیاء کی طرف بہت غلط باتیں منسوخ کی ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی زندگیوں میں. ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی محقق جو ہے، وہ کسی جگہ گئے دوسرے شہر میں، اور وہاں ایک مسجد میں ان کی کتاب کا درس ہو رہا تھا، ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ بات تو میں نے آج تک کبھی کہی نہیں، میرے ہاتھیا خیال میں نہیں آئی، میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ میری طرف وہ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں. اچھا، مجھے خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں. میں نے جو کرکٹ کے بارے میں بات کہی تھی، پھر اس پر جو طوفان اٹھا ہے اس ملک میں اخبارات میں، وہ باتیں بھی میری طرف منسوخ کی گئی ہیں کہ جو کبھی میرے ہاتھیا خیال میں نہیں آئی. یہ انسانوں کی زندگی میں ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں کتاب محفوظ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کے محافظ ہیں. کتابوں کا محفوظ رہنا آسان کام نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کتابِ الٰہی کا محفوظ رہنا جو ہے آسان کام نہیں، جب تک کہ خصوصی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیصلہ ہو. احادیث میں آخر اسی لیے تو ہوا تھا، موضوع روایات کا ایک ایسا تمار ہو گیا تھا کہ محدثین کو پوری پوری زندگی کھپانی پڑی کہ موضوعات کو علیحدہ کرے اور صحیح کو علیحدہ کرے. بیچ میں کوئی شیڈ نہیں ہے، کوئی ضعف تو ہے، لیکن یہ کہ ضعیف اور ہے اور موضوع اور ہے. ہر ضعیف حدیث کو آپ موضوع نہ سمجھ لیا کیجیے، یہ دو مختلف کیٹیگری ہیں. لیکن بہرحال یہ شفٹنگ کرنی پڑی ہے، یہ چھانبین کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ حضور کی احادیث بھر لی نہیں، آپ کی طرف منسوخ کر دی نہیں جھوٹ باتیں. اسی طرح اہل تصوف کی طرف بہت سی باتیں جھوٹ جو ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں. تو میں شیخ عربی کے نہ وکیل ہوں ابن عربی کا، نہ ان کی ہر بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، بلکہ تضاد کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انہیں کی طرف یہ شعر بھی منسوب ہے کہ الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف. رب ہی عبد ہے، عبد ہی رب ہے، جب ہم اوس ہے تو خالق اور مخلوق ایک ہی ہوئے، عابد اور معبود ایک ہی ہوئے. تو یاد ہے کہ شہری من المکلف، تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے، جبکہ ہماؤس کا میری تو ہے العبد رب والرب عبد، یاد ہے کہ شہری من المکلف مکلف. لیکن دوسری طرف انہیں کا ایک شعر ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترفع، اللہ اللہ ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر شب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، وہ سمائے دنیا پر آئے ہیں تب بھی رب ہی ہے. اور والعبد عبد وان ترفع، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بدل ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے ہیں لیکن یہ کہ اس وقت وہ عبد ہے. اب ایک طرف یہ بھی شعر ہے ان کا، دوسری طرف وہ بھی ان کی طرف منسوب ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ اس معاملے کے اندر میں نہ ان کے ہر خیال کا مؤید ہوں، نہ ان کی ہر رائے یا ان کی طرف منسوب ہر بات کی کوئی وضاحت میرے ذمے ہے. البتہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو فلسفہ وجود کی تعبیر ہے اور میں نے اسے ایک اور طریقے سے حل کیا ہے. میں کا خیال یہ تھا کہ ایک انس میں یہ بات آج مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے جو ہے دوسری نشست میں بیان کروں گا کہ میں نے خود بہت ہی سادگی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میری گفتگو اور میری بات، میرے نتائج، میرا غور و فکر جو ہے میتھمیٹیکل اور بہت ہی الجبرے کے فارمولے کے معنی میں تھا. وہ بات اس وقت سے جو تھی وہ میں آپ سے عرض کر چکا. آج میں اس کو جس طور سے سمجھتا ہوں اور جو میری رائے ہے اس کا کمرہ کبرا کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی جو چند منٹ رہ گئے ہیں ہماری اس نشست کے، اس میں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں. ہو الاول والآخر والظاہر والباطن کے حوالے سے، یہ ظاہر و باطن کا معاملہ جو ہے یہ بھی کچھ وضاحت اس کی رہ گئی ہمارے درس کے دوران. اس میں میں آپ کو امام رازی کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں. اللہ ظاہر بھی اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں. سیلف ایویڈنس بین، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس لیے کہ پوری کائنات در حقیقت اسی کا ظہور ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کون ہوگا. ودائے لالا اگل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. پوری کائنات کے اندر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ظہور، اس کے علم کا ظہور، اس کی حکمت کا ظہور. سب محل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان نفیس السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى آخر الآية لآیات لقوم یعقلون. ایک ایک ذرے میں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں اس کے لیے نشانی موجود ہے کہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، الواحد. لیکن باطن اتنا ہے اپنی کل حقیقت کے بعد سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا وقتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اس کے اس باطن اور ظاہر ہونے میں جو بڑی خوبصورت نسبت امام رازی نے قائم کی ہے، اس کا یہ قول آپ کو سنا رہا ہوں. ان نہ کمالا قوم ہی ظاہر سبب ان قوم ہی باطن، در حقیقت اس کے ظہور کی شدت اور کمال ہی کا سبب بن گیا ہے یہ، بلکہ یہ اس کے شدت ظہور اور کمال ظہور ہی سبب ہے اس کا کہ وہ عقول سے نگاہوں سے چھپ گیا ہے، باطن ہو گیا ہے. اس کی مثال سورج کی ہے. سورج جب نصف النہار پر چمک رہا ہو، آپ آنکھ بھر کر اسے دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے، چھپا ہوا ہے، نہ آپ کو اس کی آؤٹ لائن نظر آتی ہے، نظر نہیں آ سکتی. لیکن کیا اس وجہ سے کہ وہ چھپ گیا ہے؟ وہ چھپا نہیں ہے، شدت ظہور ہے جس سے کہ آپ کی نگاہ ٹکا چوک ہو گئی. تو ان میں کمالا کون ہی ظاہر سبب ان میں کون ہی باطن، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، فسبحان من اختفى عن العقول لشدة ظهوره واحتجب عنها بالكمال نوره. بڑی پاک ہے وہ ذات کہ جو عقول انسانی سے چھپ گئی ہے، مخفی رہ گئی ہے، لیکن اپنی شدت ظہور کے باعث، اور عقول انسانی سے وہ اوج میں آ گئی ہے، حجاب میں آ گئی ہے، لیکن اپنے نور کے کمال کے باعث. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمات.